أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سورة المنافقون کی آیات نمبر 4 سے نمبر 8 تک تلاوت کی گئی. پچھلی آیات کا خلاصہ کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آپ کو اس کا رسول بھی، لیکن ان کے اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے ہی. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین ہی جھوٹے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسمیں بھی کھا جاتے ہیں بلکہ چھپے چوری دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، اور یہ سب ان کے برے کام ہیں جن کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں سو اب یہ سمجھتے بھی نہیں. اب ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وَإِذَا اور جب، وَأَيْتَهُمْ تو دیکھے ان کو، تُعْجِبُ کا تو اچھے لگیں تجھ کو، اَجْسَامُهُمْ ان کے ڈیل ڈول، وَإِنْ يَقُولُ اور اگر بات کہیں، تسمع سنے تو، لِقَوْلِهِمْ ان کی بات، کَأَنَّهُمْ کیسے ہیں جیسے کہ، خُشُبُ مُسَنَّدَ لکڑی لگا دی دیوار سے، یحسبون کل صیحة علیہم جو کوئی چیخیں جانے ہم اسی پر بلا آئی ہے، ہم ہی پر بلا آئی ہے، جو کوئی چیخیں جانے ہم ہی پر بلا آئی ہے. ہم العدو وہی ہیں دشمن، فاحذرہم ان سے بچتا رہے، قاتلہم اللہ گردن مارے ان کی اللہ، انا یفقون کہاں سے پھرے جاتے ہیں. وَإِذَا اور جب، قِيلَ لَهُمْ کہے ان کو، تَعَالَوْ آؤ، يَسْتَغْفِرْ معاف کرا دے، لَكُمْ تم کو، رسول اللہ رسول اللہ کا، لَوَّوْ مٹکاتے ہیں، رُؤُوسَهُمْ اپنے سر، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ اور تو دیکھے کہ وہ روکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور وہ غرور کرتے ہیں. سواء برابر ہے، علیہم ان پر استغفرتا تو معافی چاہے لہم ان کی ام یا لم نہ تستغفر لہم معافی چاہے لن یغفر اللہ لہم لن ہرگز نہیں یغفر اللہ لہم معاف کرے گا ان کو اللہ انہ بے شک اللہ اللہ لا یہدی راہ نہیں دیتا القوم الفاسقین نافرمان لوگوں کو ہم الذین وہی ہیں جو یقولون کہتے ہیں لا تنفقوا خرچ مت کرو علی ان پر من جو عند رسول اللہ پاس رہتے ہیں رسول اللہ کے حتی یہاں تک کہ ینفضوا متفرق ہو جائیں وللہ اور اللہ ہی کے ہیں خزائن السماوات خزانے آسمانوں کے والارض اور زمین کے ولیکن المنافقین منافق لا یفقہون نہیں سمجھتے یقولون کہتے ہیں لئن البتہ اگر رجعنا ہم پھر گئے الی المدینہ مدینہ کو لیخرجنا تو نکال دے گا الاعز جس کا زور ہے منہا وہاں سے الاغل کمزور لوگوں کو وللہ العزت اور زور تو اللہ کا ہے ولرسولہ اور اس کے رسول کا وللمؤمنین اور ایمان والوں کا ولکن لیکن المنافقین منافق لا یعلمون نہیں جانتے اور جب تو دیکھے ان کو تو اچھے لگیں تجھ کو ان کے ڈیل ڈول اور اگر بات کہیں سنے تو ان کی بات کیسے ہیں جیسے لکڑی لگا دی دیوار سے جو کوئی چیخیں جانے ہم ہی پر بلا آئی وہی ہیں دشمن ان سے بچتا رہے گردن مارے ان کی اللہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں اور جب کہے ان کو آؤ معاف کرا دے تم کو رسول اللہ کا مٹکاتے ہیں اپنے سر اور تو دیکھے کہ وہ روکتے ہیں اور وہ غرور کرتے ہیں برابر ہے ان پر تو معافی چاہے ان کی یا نہ معافی چاہے ہرگز نہ معاف کرے گا اللہ ان کو بے شک اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو وہی ہیں جو کہتے ہیں خرچ مت کرو ان پر جو پاس رہتے ہیں رسول اللہ کے یہاں تک کہ متفرق ہو جائیں اور اللہ کے ہیں خزانے زمین اللہ ہی کے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے ولیکن منافق نہیں سمجھتے کہتے ہیں البتہ اگر ہم پھر گئے مدینہ کو تو نکال دے گا جس کا زور ہے وہاں سے کمزور لوگوں کو اور زور تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا اور ایمان والوں کا لیکن منافق نہیں جانتے. ان آیات کا یہ سلیس ترجمہ تھا. خلاصہ تفسیر کو میں گزشتہ خلاصہ تفسیر کے ساتھ شروع سے پڑھ رہا ہوں. جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اس میں تو ان کے قول کی تکذیب نہیں کی جاتی, اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اس کہنے میں جھوٹے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں, کیونکہ وہ گواہی محض زبانی ہے اعتقاد قلب سے نہیں. ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے, کیونکہ اظہار کفر کرتے وقت تو ان کی حالت بھی مثل دوسرے کفار کے ہو جاتی کہ جہاد کیا جاتا اور قتل و غارت ہوتا. پھر اس لازمی خرابی کے ساتھ متعدی خرابی بھی ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. بے شک ان کے یہ اعمال بہت ہی برے ہیں, اور ہمارا یہ کہنا کہ ان کے اعمال بہت برے ہیں اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ اول ظاہر میں ایمان لے آئے, پھر اپنے شیاطین کے پاس جا کر کلمات کفریہ انا معکم انما نحن مستہزئون کہہ کر کافر ہو گئے. مطلب یہ کہ ان پر برے اعمال کا حکم کرنا ان کے نفاق کے سبب سے ہے کہ وہ بدترین عمل کفر ہے, سو اس نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی, تو یہ حق بات کو نہیں سمجھتے. اور ظاہر میں یہ ایسے چکنے چپڑے ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو شان و شوکت ظاہری کی وجہ سے ان کے قد و قامت آپ کو خوشنما معلوم ہوں، اور باتوں میں ایسے ہیں کہ اگر یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی بات غایت فصاحت اور شیرینی کی وجہ سے سن لیں، لیکن چونکہ اندر خاک بھی نہیں ہے اس لیے قد و قامت ظاہری کے ساتھ باطنی کمالات سے خالی ہونے کے سبب ان کی مثال ایسی ہے گویا یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے سے لگائے ہوئی کھڑی ہیں، کہ جسے میں تو لمبی چوڑی موٹی موٹی مگر بے جان محض۔ اور عام عادت یہ ہے کہ اکثر جو لکڑی فی الحال کام میں نہیں لگتی وہ اسی طرح رکھ دی جاتی ہے، ایسی لکڑی بے نفع محض بھی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ظاہری دیکھنے میں تو شاندار ہیں لیکن اندر سے محض بیکار، اور چونکہ بوجہ عدم اخلاص اور عدم ایمان کے ہر وقت ان کو اندیشہ رہتا ہے کہ کبھی مسلمانوں کو ہمارے حال کی اطلاع کسی قرینے سے یا بذریعہ وحی کے نہ ہو جاوے، اور مثل دیگر کفار کے ہم پر بھی جہاد وغیرہ نہ ہونے لگے، اس خیال سے ایسے خوفزدہ رہتے ہیں کہ ہر غل پکار کو جو کسی وجہ سے بھی ہو اپنے ہی اوپر پڑنے والی خیال کرنے لگتے ہیں، یعنی جب کوئی شور و شغل ہوتا ہے، شور و غل ہوتا ہے، یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی کوئی افتاد پڑنے والی نہ ہو۔ حقیقت میں یہی لوگ تمہارے پورے دشمن ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیے، یعنی ان کی کسی بات پر اعتماد نہ کیجیے، خدا ان کو غارت کرے، کہاں دین حق سے پھرے چلے جاتے ہیں، یعنی روزانہ دور ہی ہوتے جاتے ہیں۔ اور ان کے تکبر اور شرارت کی یہ کیفیت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر دیں، تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے کہ وہ اس خیر خواہی اور استغفار رسول سے تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں۔ جب ان کے کفر کی یہ حالت ہے تو ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے بھی اور آپ ان کی ظاہری حالت کے اعتبار سے استغفار بھی فرماتے تب بھی ان کو کچھ نفع نہ ہوتا۔ یہ تو ماضی کے اعتبار سے ان کی حالت ہوئی، اور آئندہ کے لیے یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیتا۔ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو، یہاں تک کہ یہ آپ ہی منتشر ہو جائیں گے، اور ان کا یہ کہنا جوہل محض ہے، کیونکہ اللہ ہی کے ہیں سب خزانے آسمانوں اور زمین کے، وہ لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ یعنی کہ جس کا مدار اہل شہر کے نقصانات کو سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ یعنی کہ رزق کا مدار اہل شہر کے نفقات کو سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم اب مدینہ میں لوٹ کر جاویں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا، یعنی ہم ان کا مسافر پردیسیوں کو نکال باہر کر دیں گے۔ اور اس قول میں جو اپنے کو عزت والا اور مسلمانوں کو ذلت والا کہتے ہیں، یہ جوہل محل ہے، بلکہ اللہ ہی کی ہے عزت بالذات اور اس کے رسول کی بواسطہ تعلق باللہ، اور مسلمانوں کی بواسطہ تعلق مع اللہ و رسول کے۔ وہ لیکن منافق جانتے نہیں، بلکہ مدار امور فانیہ کو سمجھتے ہیں۔ یہ ان آیت کا خلاصہ تفسیر تھا، اور چونکہ گزشتہ مجلس میں ہم نے اس سورت کا شان نزول پڑھا تھا اور اس میں ایک طویل واقعہ بھی پڑھا تھا، اور اس طویل واقعے میں سورہ منافقون کے نزول کے قصے کے شروع میں یہ بھی اجمالاً ذکر ہوا ہے کہ غزوہ بنی مستلق کا اصل ذمہ دار ام المؤمنین حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد حارث بن زرار ہوا تھا۔ بعد میں حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام کے ساتھ امہات المؤمنین میں داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا اور باپ بھی مسلمان ہو گیا، تو اس کا واقعہ مسند احمد، ابو داود وغیرہ میں یہ منقول ہے کہ جب بنو مستلق کو شکست ہوئی تو مال غنیمت کے ساتھ ان کے کچھ قیدی بھی ہاتھ آئے۔ اسلامی قانون کے مطابق سب قیدی اور مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے۔ قیدیوں میں حارث بن زرار کی بیٹی حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آ گئیں۔ انہوں نے جبیریہ کو بصورت کتابت آزاد کرنے کا ارادہ فرمایا، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ غلام یا کنیز پر کچھ رقم مقرر کر دی جائے اور اس کو محنت مزدوری یا تجارت کی اجازت دے دی جائے، وہ مقررہ رقم کما کر مالک کو ادا کر دے تو مالک اسے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو رقم مقرر کی تھی وہ بڑی رقم تھی جس کی ادائیگی ان کے لیے آسان نہ تھی. وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں, شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر اپنا واقعہ سنایا کہ ثابت بن قیس جن کے حصے میں میں آئی ہوں انہوں نے مجھے مکاتب بنا دیا ہے, مگر رقم کتابت ادائیگی میرے بس میں نہیں, آپ اس میں میری کچھ مدد فرما دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور ساتھ ہی ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لینے کا ارادہ ظاہر فرمایا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت تھی, وہ کیسے قبول نہ کرتی, بخوشی خاطر قبول کیا اور یہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئیں. ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 3 دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یثرب یعنی مدینہ کی طرف سے چاند چلا اور میری گود میں آ کر گر گیا. اس وقت تو ہی میں نے یہ خواب کسی سے ذکر نہ کیا تھا, اب اس کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. سبحان اللہ. یہ سردار قوم کی بیٹی تھی, ان کے ازواج مطہرات میں داخل ہونے سے پورے قبیلے پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوئے اور ایک فائدہ ان تمام عورتوں کو پہنچا جو ان کے ساتھ گرفتار ہوئی تھیں اور ان کی رشتہ دار تھیں, کیونکہ ان کا ام المؤمنین ہو جانا معلوم کرنے کے بعد جس مسلمان کے پاس ان کے رشتہ دار کوئی کنیز تھی سب نے ان کو آزاد کر دیا کہ ان کی عزیز کسی عورت کو کنیز بنا کر اپنے پاس رکھنا یا ادب کے خلاف سمجھا. اس طرح 100 کنیزیں ان کے ساتھ آزاد ہو گئیں اور پھر ان کے والد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے. سورہ منافقون کے نزول کا واقعہ اس کی تفسیر کے سمجھنے میں تو معین ہے ہی, اس کے ضمن میں بہت اہم ہدایات اور مسائل اور اخلاق سیاست اور معاشرت کے متعلق آ گئے ہیں, اس لیے احقر نے اس واقعے کی پوری تفصیل یہاں نقل کی ہے. وہ ہدایات یہ ہیں. غزوہ بنی مستلق میں پیش آنے والا ایک انصاری اور ایک مہاجر کا جھگڑا اور دونوں طرف سے انصار اور مہاجرین کو اپنی اپنی مدد کے لیے پکارنا, یہ وہ جاہلیت کا بت تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا تھا. اور مسلمان کہیں کا رہنے والا ہو, کسی رنگ و زبان اور کسی نسل اور قوم کا ہو, سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. انصار اور مہاجرین میں باقاعدہ پھر مواخات کرا کر یعنی بھائی چارہ کرا کر ان کی مشترک اسلامی برادری بنا دی تھی, مگر شیطان کا یہ پرانا جال ہے جس میں لوگوں کو پھنسا کر باہمی جھگڑوں کے وقت قوم و وطن اور زبان اور رنگ وغیرہ کو تعاون اور تناسل کی بنیاد بنا دیتا ہے, جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعاون اور تناسل یعنی مدد کرنا, اس کا اسلامی معیار حق و انصاف سب کے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. صرف برادری اور قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اصول بن جاتا ہے. اس طرح وہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے بھیڑا دیتا ہے. اس واقعے میں بھی کچھ ایسی ہی صورت بن رہی تھی, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً موقع پر پہنچ کر اس فتنے کو ختم کر دیا اور بتلایا کہ جاہلیت اور کفر کا بدبودار نعرہ ہے, اس سے بچو, اور پھر سب کو قرآنی اصول تعاون پر قائم کر دیا جس نے ارشاد فرمایا ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, یعنی مسلمانوں کے لیے کسی کی مدد کرنے یا مدد حاصل کرنے کے معیار یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص عدل و انصاف اور نیکی پر ہے اس کی مدد کرو, اگرچہ وہ نسب و خاندان اور زبان اور وطن میں تم سے الگ ہو, اور جو شخص کسی گناہ اور ظلم پر ہو اس کی ہرگز مدد نہ کرو, اگرچہ وہ تمہارا باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہو. یہی وہ معقول اور منصفانہ بنیاد ہے جس کو اسلام نے قائم فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر اس کی خود رعایت فرمائی اور سب کو اس کے تابع رہنے کی تلقین فرمائی, اور اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے سرس میں میرے قدموں کے نیچے مسل دی گئی ہیں, اب عربی عجمی کالے گورے ملکی غیر ملکی کے امتیازات کے بت سب ٹوٹ چکے ہیں, باہمی تعاون اور تناسل کی اسلامی بنیاد صرف حق و انصاف پر ہے, سب کو اس کے تابع چلنا چاہیے. اس واقعے نے ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے کہ دشمنان اسلام آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا شیراز منتشر کرنے کے لیے یہی برادری اور وطنی قومیت کا حربہ استعمال کرتے ہیں. جب اور جس وقت موقع مل جاتا ہے اسی سے کام لے کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ افسوس ہے کہ زمانے دراز سے پھر مسلمان اپنے اس سبق کو بھول گئے اور اغیار نے مسلمانوں کی اسلامی وحدت کے ٹکڑے کرنے میں پھر وہی شیطانی جال بچھلا دیا ہے، اور دین اور اصول دین سے غفلت کی بنا پر عام دنیا کے مسلمان اس جال میں پھنس کر باہمی خانہ جنگیوں کے شکار ہو گئے، اور کفر اور الحاد کے مقابلے کے لیے ان کی متحدہ قوت پاش پاش ہو گئی۔ صرف عربی و عجمی ہی نہیں، عربوں میں مصری، شامی، حجازی، یمنی ایک دوسرے سے متحد نہ رہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں پنجابی، بنگالی، سندھی، ہندی، پٹھان اور بلوچی باہم آویزش کے شکار ہو گئے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى، دشمنان اسلام ہماری آویزش سے کھیل رہے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ ہر میدان میں ہم پر غالب آ جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور ہم ہر جگہ شکست خوردہ غلامانہ ذہنیت میں مبتلا انہی کی پناہ لینے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ کاش آج بھی مسلمان اپنے قرآنی اصول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر غور کریں، غیروں کے سہارے جینے کے بجائے خود اسلامی برادری کو مضبوط بنا لیں، رنگ و نسل اور زبان و وطن کے بتوں کو پھر ایک دفعہ توڑ ڈالیں تو آج بھی خدا تعالیٰ کی نصرت اور امداد کا مشاہدہ کھلی آنکھوں ہونے لگے۔ اس واقعے نے یہ بھی بتلایا کہ اگرچہ وقتی طور پر شیطان نے کچھ لوگوں کو نعرہ جاہلیت میں مبتلا کر دیا تھا، مگر در حقیقت سب کے دلوں میں ایمان رچا بسا ہوا تھا۔ ذرا سی تنبیہ پر سب ان خیالات سے تائب ہو گئے، اور ان کے دلوں پر اللہ اور رسول کی محبت اور عظمت کا ایسا غلبہ تھا جس میں کوئی رشتہ، ناتا، برادری اور قومیت حائل نہ ہوئی۔ اس کی شہادت خود اسی واقعے میں اول زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے واضح ہوئی کہ وہ خود بھی قبیلہ خزرج کے آدمی ہیں، اور ابن ابی اس قبیلے کا سردار تھا، اور زید بن ارقم بھی اس کی عزت اور عظمت کے قائل تھے، لیکن جس وقت اس کی زبان سے مومنین، مہاجرین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الفاظ سنے تو برداشت نہ کر سکے۔ اسی مجلس میں ابن ابی کو منہ توڑ جواب دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت پیش کر دی، اگر آج کل کی برادری پرستی ہوتی تو اپنی برادری کے سردار کی یہ بات وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچاتے۔ اس واقعے میں خود ابن ابی کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے نے اس کو کس قدر روشن کر دیا کہ ان کی محبت اور عظمت کا اصل تعلق صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے تھا۔ جب اپنے باپ سے ان کے خلاف بات سنی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود اپنے باپ کا سر قلم کرنے کی پیشکش کر دی اور اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا تو مدینے کے قریب پہنچ کر باپ کی سواری کو بٹھا دیا اور مدینہ جانے سے راستہ روک دیا کہ باپ کو مجبور کیا کہ وہ یہ اقرار کرے کہ عزت دار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ خود ذلیل و خوار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملنے سے پہلے باپ کا راستہ نہیں کھولا، جس کو دیکھ کر بے ساختہ زبان پر آتا ہے، تو نخل خوش ثمر کیس تھی کہ سب و سمن، ہماز خیش بریدند و باتو پیوستند۔ اس کے علاوہ بدر اور احد اور احزاب کی جنگوں نے تو بدریہ تلوار اس قوم پرستی اور وطن پرستی کے بت کے ٹکڑے اڑا دیے، جس نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کسی قوم اور وطن اور کسی رنگ و زبان کا ہو وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جو اللہ اور رسول کو نہ مانے وہ اگرچہ حقیقی بھائی اور باپ ہی کیوں نہ ہو وہ دشمن ہے۔ ہزار خیش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یک تنے بیگانہ کاشنا باشد۔ اس واقعے نے ہمیں ایک سبق یہ دیا کہ جو کام فی نفسی ہی جائز اور درست ہو، مگر اس کے کرنے سے کوئی یہ خطرہ ہو کہ کسی مسلمان کو خود غلط فہمی پیدا ہوگی یا دشمنوں کو غلط فہمی پھیلانے کا موقع ملے گا تو یہ کام نہ کیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین ابن ابی کا نفاق کھل جانے کے بعد بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول نہیں فرمایا کہ اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ اس میں خطرہ یہ تھا کہ دشمنوں کو عام لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلانے کا موقع مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ مگر دوسری روایات سے یہ ثابت ہے کہ غلط فہمی کے خطرے سے ایسے کاموں کو چھوڑا جا سکتا ہے جو مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہوں، وہ مستحب اور قابل ثواب ہوں۔ کسی مقصد شرعی کو ایسے خطرے سے ترک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خطرے کے ازالے کی فکر کی جائے گی اور اس کام کو پورا کیا جائے گا۔ سورت کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر اوپر لکھا جا چکا ہے، اب اس کے خاص خاص جملوں کی مزید توضیح دیکھیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جس کے معاملے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے جس میں اس کی قسموں کا جھوٹا ہونا واضح کر دیا گیا تو لوگوں نے اس کو ازراہ خیر خواہی یہ کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے بارے میں قرآن میں کیا نازل ہوا ہے، اب بھی وقت نہیں گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جا اور اعتراف جرم کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے استغفار فرما دیں گے. اس نے جواب میں کہا کہ تم لوگوں نے مجھے کہا کہ ایمان لیا، میں نے ایمان اختیار کر لیا، پھر تم نے مجھے اپنے مال سے زکات دینے کو کہا، وہ دینے لگا، اب اس کے سوا کیا رہ گیا کہ میں محمد کو سجدہ کر لیا کروں. اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئیں جن میں واضح کر دیا گیا کہ جب اس کے دل میں ایمان ہی نہیں تو اس کے لیے کسی کا استغفار نافع نہیں ہو سکتا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. یہ وہی قول ہے جو جہجاہ مہاجر اور سنان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھگڑے کے وقت ابن ابی نے کہا تھا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ یہ بیوقوف یوں سمجھ رہے ہیں کہ مہاجرین ہماری داد و دہش کے محتاج ہیں، ہم ہی ان کو دیتے ہیں، حالانکہ تمام آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہیں تو مہاجرین کو تمہاری کسی امداد کے بغیر کسی سب کچھ دے سکتے ہیں. اس کا یہ ایسا سمجھنا چونکہ بے عقلی اور بے وقوفی کی دلیل ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اس جگہ لا یفقہون کا لفظ اختیار فرما کر بتلا دیا کہ ایسا خیال کرنے والا بے عقل اور بے سمجھ ہے. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل. یہ بھی اسی منافق عبداللہ ابن ابی کا قول ہے جس میں اگرچہ الفاظ صاف نہیں بولے گئے مگر مطلب ظاہر تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اور انصار مدینہ کو عزت والا اور ان کے مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کو معاذ اللہ ذلیل قرار دیا اور انصار مدینہ کو اس پر بھڑکانا چاہا کہ ان کمزور اور ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں. حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کی بات کو اسی پر الٹ دیا کہ اگر عزت والوں نے ذلت والوں کو نکالا تو اس کا خمیازہ تو نہیں کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کا حق ہے، مگر تم اپنی جہالت کی بنا پر اس سے بے خبر ہو. یہاں قرآن کریم نے لا یعلمون کا لفظ استعمال فرمایا اور اس سے پہلے لا یفقہون فرمایا تھا. وجہ فرق کی یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان کا رازق سمجھ بیٹھے تو یہ سراسر عقل کے خلاف ہے، اس کا یہ سمجھنا بے وقوفی اور بے عقلی کی علامت ہے. اور عزت و ذلت دنیا میں کبھی کسی کو ملتی رہتی ہے، اس لیے اس میں مغالطہ ہو تو یہ واقعات سے بے خبری اور ناواقفی کی دلیل ہے، اس لیے یہاں لا یعلمون فرمایا. یہ معارف و مسائل یہاں تک کے تمام ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم.